بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران سمیت پوری دنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری۔ عقیدت مندوں کی جانب سے شاندار خراج عقیدت۔ ایرانی وزیر خارجہ اور لبنانی صدر کے درمیان ملاقات، علاقائی اور دو طرفہ موضوعات پر تبادلہ خیال۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینی شہید اور 90 زخمی، بعض کی حالت تشویشناک۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پورے پاکستان میں احتجاج کرنے اور اسے خود لیڈ کرنے کے عزم کا اظہار۔ اور ہندوستان میں انڈیا اتحاد کا وزیر اعظم مودی کو خط، جنگ بندی سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی وضاحت کے لیے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی 36ویں برسی کی مناسبت سے ایران اور پوری دنیا میں مجالس اور برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے اور تہران میں مرکزی پروگرام کے لیے تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں سے اطلاعات ہیں کہ ایران کے قدر شناس اور وفادار عوام رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تہران میں جگہ جگہ برسی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ بدھ کو برسی کے دن مرکزی اجتماع اور پروگرام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوگا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔ برسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمان بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ برسی کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خطاب کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی آمد پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنان کے صدر جنرل جوزف اون کے ساتھ ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے بروز منگل لبنان کے دورے کے دوران دارالحکومت بیروت میں صدر جنرل جوزف اون سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت اور خیالات کا تبادلہ ہوا۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے لبنانی صدر کو سلام پہنچایا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر لبنان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایرانی کمپنیاں لبنان کی تعمیر نو کے عمل میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور مختلف سیاسی اور مذہبی گروپوں کے درمیان قومی مفاہمت کے لیے ہونے والے لبنان کے قومی مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ لبنان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف اون نے اس ملاقات میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو پرخلوص سلام اور ایران کی حکومت و عوام کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی حکومت تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنے ملک کی آمادگی پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر اپنے تینوں جزیروں کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس تعاون کونسل کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ جزیروں کو ایران کا اٹوٹ حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل سے توقع ہے کہ ایران کی عرضی سالمیت کے خلاف بے بنیاد دعوے پیش کرنے کے بجائے مشترکہ معاملات پر زور دیتے ہوئے تعمیری کردار ادا کرے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ان جزیروں کی فضائی اور زمینی حفاظت اور ملک کے مفادات کے پیش نظر ہر طرح کا ضروری اقدام کیا جائے گا۔ میڈیا ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کی صبح صہیونی حکومت کے فوجیوں نے رفح میں انسانی امداد کی تقسیم کے لیے معین علاقے میں وحشتناک جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے 27 فلسطینیوں کو شہید اور 90 کو زخمی کر دیا، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی کے مرکز میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مضافات میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں کے حملے کی بھی خبر دی ہے۔ اسرائیلی توپ خانوں نے خان یونس شہر کے مواسی علاقے پر بھی شدید گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر اسرائیلی قابضوں کی فائرنگ کی بھی خبریں ہیں۔ فلسطین کے میڈیکل ذرائع نے منگل کی صبح فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 10 فلسطینیوں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، جو مغربی شہر رفح میں امداد حاصل کرنے کے لیے منتظر تھے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت کی فوج نے انسانی امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 70 فلسطینیوں کی شہادت اور 503 افراد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ارنا نے صہیونی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج اور غاصبوں نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں ان کے 3 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ 3 فوجی ایک شدید دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پیر کی شام کو بھی اسرائیلی میڈیا نے شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پورے پاکستان میں احتجاج کرنے اور اسے خود لیڈ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اب اسلام آباد کی کال کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا اور بانی پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کی خود قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے توشہ خانہ 2 کیس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات عمر ایوب کو دی جائیں گی۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی عمران خان خود ہی کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، تاہم بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا آپشن کھلا رکھا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے الگ الگ کارروائیوں میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے بلوچستان کے 2 الگ الگ علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مچکے علاقے کچھی میں کارروائی کی گئی، جہاں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر زبردست حملہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات ملنے پر دوسرا آپریشن قلات کے علاقے مارگند میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا جبکہ 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کے انڈیا اتحاد نے وزیراعظم مودی کو خط لکھ کر جنگ بندی سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی وضاحت کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں کے لیڈران نے منگل کو ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران حزب اختلاف کی جماعتوں کے لیڈروں نے پہلگام حملے، جنگ بندی اور ٹرمپ کی بیان بازی سمیت دیگر اہم امور پر وزیراعظم نریندر مودی سے خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میٹنگ میں شامل کانگریس لیڈر دیپیندر ہڈا نے اس سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پہلگام حملے اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی پر اٹھ رہے سوالوں کو لے کر ہم نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب دنیا کے ملکوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں وفود بھیجے جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اس شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ریاست اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے قصبے سرائے میر میں منعقدہ کل ہند تحفظ مدارس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے، بلکہ موجودہ حالات میں مدارس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے سنجیدہ غور و خوض اور آگے کی حکمت عملی طے کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ مدارس صرف تعلیم کے مراکز نہیں بلکہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے نئی نسلوں کی سوچ کو تیار کرنے میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ آج جن مدارس کو غیر قانونی کہہ کر زبردستی بند کیا جا رہا ہے، یہ وہی مدارس ہیں جہاں سے سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف آواز اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش سے لے کر اتراکھنڈ، آسام اور ہریانہ تک مدارس اور مساجد کے خلاف کارروائی مذہب کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک میں یہ تفریق اور ناانصافی کیوں، جبکہ آئین نے سبھی شہریوں کو یکساں حقوق اور مواقع دیے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اپنی شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
سامعین ہم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رامین 14 خرداد بروز سنیچر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار و نظریات پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
راہ اسلام زمانے کو دکھائی تو نے، شمع اخلاق و مروت کی جلائی تو نے، جنبش دانے تسبیح میں تھا کیسا سر، جنبش دانے تسبیح میں تھا کیسا سر، آگ ایران میں شاہی کی بجھائی تو نے، آگ ایران میں شاہی کی بجھائی تو نے۔
حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں سے ایک برجستہ محور اسلام ناب محمدی کو قرار دینا تھا، جو آپ کی توحیدی نگاہ سے واضح و روشن ہے، اور یہ اس آیہ کریمہ کلمۃ اللہ ہی الاولیا سے لیا گیا ہے، یعنی خدا اور دین خدا کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ افکار کے جو سیکولر اسلام اور زبردستی اسلام کو باطل قرار دیتا ہے، اور نجات بخش اسلام، ہدایت کرنے والا اسلام اور عدل و انصاف کرنے والے اسلام کو محور و معیار قرار دے کر اس پر اعتماد کرتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی نجات کو تمام مراحل زندگی اور انسانی معاشرے کی مادیت و معنویت کو صرف اور صرف اسلام ناب محمدی میں دیکھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مادی سرگرمیوں کو منظم کر کے انسان کی معنوی بلندی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس بنا پر اسلام کی اصل شناخت و معرفت ہمیں ایسے معاشرے کی ترقی و پیش رفت کو کہ جو صلاحیتوں اور تقوی انسانی اور اجتماعی عدل و انصاف سے سرشار ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مادی قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے خداوند عالم کی لازوال و مستحکم قدرت پر بھروسہ کرتے تھے، اور پوری قوت و توانائی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے، کیونکہ آپ کا اس بات پر مکمل عقیدہ اور اعتماد تھا کہ پروردگار عالم اپنے دین اور دین کے حامیوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جس شخص کی خداوند عالم نصرت و مدد کرے گا وہ کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہوگا۔ انہی افکار اور مستحکم ارادے کے ذریعے آپ نے تمام مشکلات سے بھری راہوں کو عبور کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استقامت کے تمام زمانے میں اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ آپ کی تحریک کبھی بھی اور کسی بھی وقت راہ خدا، اخلاص اور شرعی فرائض کی ادائیگی کی ڈگر سے خارج نہ ہو، یہاں تک کہ جہاد اور اسلامی حکومت کو تشکیل دینے میں، اس کی بنیادوں کو محکم و استوار کرنے، دشمنوں کی سازشوں کو جڑ سے ختم کرنے کو بھی ایک شرعی فریضے کے عنوان سے اور خداوند عالم کی مرضی کے مطابق پوری دنیا والوں کے سامنے پہچنوائیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی زندگی کے اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی امور پر توجہ نہیں رکھتے تھے، صرف اسلامی حکومت کی تشکیل اور اس کے دوام کے لیے کوشش کرتے رہے، بلکہ آپ ان تمام چیزوں پر احکام کے اجرا اور قوانین اسلام کے مطابق بھرپور توجہ رکھتے تھے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک اصول پر سختی سے کاربند تھے، اور وہ عوامی قدرت و توانائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خداوند عالم پر مکمل بھروسہ رکھنے کے بعد کبھی بھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتے تھے بلکہ معاشرے کے تمام افراد کو اپنا سمجھتے تھے اور خود کو معاشرے کا ایک فرد جانتے تھے۔ یہی اصلی وجہ تھی کہ جو عوام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حقیقی پشت بنا سمجھتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی مقبولیت بڑھتی رہی، اور جمہوری نظام کی فکر بھی اسی افکار سے تھی کہ یہ نظام عوام سے متعلق ہے اور اس نظام کے حقیقی مالک یہی عوام ہیں۔ اس فکر کے مطابق خادمان نظام عوام کے خدمت گزار شمار ہوتے ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کو خداوند عالم کی بہترین نعمت قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محرومین و مستضعفین کی حمایت کو اجتماعی عدل و انصاف کے دائرے میں قرار دیتے ہیں، اور ظلم و فساد و بربریت سے مقابلے کو اہم شرعی فریضہ شمار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عدل و انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور ظلم و فساد اور بربریت سے مقابلے اور استقامت فقراء و مظلومین اور مستضعفین پر توجہ کرنے کی چاہے وہ دنیا کے کسی گوشہ و کنار میں ہوں تاکید فرماتے تھے، اور اسی اصول کے پیش نظر اس طرح کی حاکمیت کو عدل و انصاف کے مطابق اور خصوصی طور پر مظلوموں کے حقوق اور فقراء و مساکین کے دفاع پر توجہ کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دیرینہ آرزو معاشرے میں اجتماعی عدالت کا قیام، اجتماعی طبقاتی فاصلوں میں کمی، ظالمانہ ناروا سلوک کا خاتمہ، محرومین کی حمایت اور معاشرے سے فقر و فاقہ کا پوری طرح سے خاتمہ تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بنیادی افکار کا ایک اہم اصول ظلم و ستم اور استکباری طاقتوں سے مقابلہ کرنا تھا، اور یہ تفکر قرآن کریم اور اسلام میں موجود متعدد روایتوں سے لیا گیا ہے۔ آپ نے انفرادی طاغوتوں، اجتماعی و سیاسی سرکشوں سے بھی استقامت کی، اور اسی بنیاد پر آپ نے ظالم و جابر شہنشاہی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور خداوند عالم کے لطف و عنایت اور عوام کی پشت پناہی کے ذریعے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے دیو قامت استکبار یعنی امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور یہ کہ امریکہ کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑے شیطان کے عنوان سے نعرہ بلند کیا، اور آج یہ نعرہ عالمی صورت اختیار کر گیا ہے۔ دوسری جانب عالم صہیونزم اور فلسطین کے مظلوم عوام سے دفاع کا لازم ہونا آج عالم اسلام بلکہ آزادی پسند افراد کا پہلا مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں وحدت کو دو محور میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اندرونی طور پر آپ تمام اقوام، قومیتوں، فرقوں اور نسل و زبان کے افراد کے درمیان وحدت و اتحاد کی حفاظت کی تاکید فرماتے ہیں۔ بیرونی طور پر پورے عالم اسلام یعنی تمام عالم اسلام، چاہے شیعہ ہوں یا اہل سنت، عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے، اسلامی امت کے عنوان سے ان پر لازم ہے کہ سب کے سب اسلام کے پرچم تلے ہوں اور ایک رہبر یعنی ولایت فقیہ کے عنوان سے ان کی پیروی کریں، اور امت اسلامیہ اسلامی ثقافت سے سرشار ہو۔ عصر حاضر میں جو چیز اسلامی دنیا کو رنج و مصیبت میں گرفتار کر رہی ہے وہ اس اصول و معیار پر توجہ نہ دینا ہے، جس نے دشمنوں کو سوئے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا اور بے شمار فریبکاریوں، مکاریوں اور ذرائع ابلاغ جیسی قدرت کو اپنے اختیار میں رکھنے کی بنا پر آپسی اختلافات کا باعث بنے ہیں، اور امت اسلامیہ کو بہت زیادہ کمزور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا تمام اسلامی معاشروں پر لازم ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و افکار سے تمسک کر کے منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کریں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حقیقی آزادی و استقلال پر عقیدہ رکھتے تھے۔ استقلال یعنی ہر اعتبار سے دشمن اور بیگانوں سے کسی بھی طرح کی کوئی وابستگی نہ رکھنا۔ البتہ ضروری ہے کہ اس نقطے پر توجہ رکھی جائے کہ استقلال کے معنی عدم تعامل کے نہیں ہیں، اور دوسرے ملکوں خصوصاً اسلامی معاشرے سے ہر طرح کے روابط و معاملات رکھنا ایک حکومت اور حاکمیت کے لوازمات اور آداب میں سے ہے۔ دین اسلام میں قاعدہ نفی مسلمانوں پر بیگانوں کے تسلط کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسے عزت اور اسلامی معاشرے کی آزادی عطا کرتا ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس موضوع پر تاکید فرماتے تھے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں آزادی کا ایک مستاق امریکہ سے رابطے کے سلسلے میں اہم نظریہ تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہی ظالم و ستم گر سے استقامت کے ابتدائی دنوں میں ہی امریکہ کو خیانت کا اصلی ذمہ دار اور شاہی حکومت کی طرف سے ایرانی عوام اور دنیا پر ہونے والے مظالم کا حقیقی عامل قرار دیا تھا اور ان ملکوں کے حکام کے مقابلے میں آزادی کا نعرہ بلند کیا اور مستکبرین عالم خصوصاً سب سے بڑی طاقت امریکہ سے مقابلہ اور اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا اور مستضعفین عالم کی حمایت ہمیشہ امام خمینی کے سیاسی افکار میں بہت ہی واضح نظر آتا ہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد امریکہ کے بڑے بڑے حکام نے ایرانی عوام کی ضرورتوں پر دھیان دیے بغیر ہمیشہ مخفیانہ طور پر مختلف قسم کی سازشیں اور تخریبی کاروائیاں انجام دے کر براہ راست اور غیر مستقیم طریقے سے اس بات کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلامی انقلاب کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اسے شکست سے دوچار کر دیں یا خاتمے کی کگار پر پہنچا دیں۔ امریکہ کی یہ غیر منصفانہ غیر انسانی پالیسیاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تیز بین نظروں سے پوشیدہ نہ رہیں، بلکہ آپ ہمیشہ ان ملکوں کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے، یہاں تک کہ انقلاب اسلامی کے خلاف سازش کرنے والے سب سے قریبی مرکز یعنی امریکی سفارت خانے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر گامزن رہنے والے اسٹوڈنٹس نے قبضہ کر کے اپنے تصرف میں لے لیا۔ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکی سفارت خانے پر قبضے کو دوسرے انقلاب کے نام سے یاد کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کو یعنی امریکی حکومت کو نہ کہ اس ملک کی عوام کو تاریخ کا سب سے بڑا صفاق، ام الفساد، شیطان بزرگ، خونخوار، دنیا کے مستضعفین سے کینہ رکھنے والا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن، دشمن اسلام، بین الاقوامی ڈاکو جیسے ناموں سے یاد کیا ہے، جبکہ پہلوی دور کے برخلاف کہ ایران اور امریکہ کے رابطے کو شبہ کارا کے جدید عقاب اور قدیم کارا کے بوڑھے شیر سے تعبیر کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رابطے کو بھیڑیے اور بکری کے رابطے کے عنوان سے جانا ہے، جس میں کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پایا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ ہمارا امریکہ سے رابطہ اور سوویت یونین سے ہمارا رابطہ ایک ہی جیسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ایک مصلحت ہے، بلکہ یہ رابطہ بکری کا بھیڑیے کے ساتھ رابطے جیسا ہے، اور یہ رابطہ بکری کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوئیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی چیز دیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، صدا تابندہ ہے، صدا پائندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، جگر میں دشمنوں کے ہیبت کی طرح مجاہد کے کلیجے میں ہمت کی طرح دلوں میں دوستوں کے الفت کی طرح اب بھی دیتا ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، میرے کردار میں، میری گفتار میں، میری تلوار میں، میرے ہر وار میں، سریر قلب میں، میرے ہر وار میں، زبان خاموشی سے گویا کہتا ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 خرداد، 8 ذی الحجہ اور 4 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ ذیلحجہ سن 60 ہجری قمری کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین السلام مکہ مکرمہ سے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ روانگی سے 4 ماہ قبل وہ اپنے خاندان کے کئی افراد کے ہمراہ مدینے سے مکہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران حجاج کو یزید ابن معاویہ کی حکومت کے ظلم و جور سے آگاہ کیا۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں کی طرف سے کوفہ آنے کی مسلسل دعوت اور مکہ میں یزید ابن معاویہ کی حکومت کے ذریعے دی جانے والی اذیتوں اور سازشوں کے باعث امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ چونکہ یہ حج کے ایام تھے، لہذا امام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مسلمانوں کو اپنے سفر اور مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ چودہ خرداد سن 1368 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 87 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی ولادت 1 مئی 1281 ہجری شمسی میں ایران کے وسطی شہر خمین میں ہوئی۔ آپ کی وفات کی خبر کا اعلان ہوتے ہی پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کے سوگ میں مجالس اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی آخری رسومات میں شرکت کی غرض سے ایران کا رخ کیا۔ آپ کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد شریک ہوئے۔ آپ کو دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع قبرستان بہشت زہرا کے جنوبی حصے میں دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کا مرکز منور آپ کے چاہنے والوں کی عقیدت و محبت کے اظہار کی علامت بنا ہوا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ہر سال ملک اور بیرون ملک سے آنے والے آپ کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ کے افکار و نظریات اور انقلابی اقدار کو زندہ رکھیں گے۔ چودہ خرداد سن 1368 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یعنی فقہا کی کونسل نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کی قیادت و رہبری کے لیے منتخب کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ماہرین کی کونسل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کے انتخاب کے لیے اپنا اجلاس منعقد کیا، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی و الہی وصیت نامہ پڑھنے کے بعد ایران کے اسلامی نظام کی آئندہ قیادت کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا، اور مکمل غور و خوض کے بعد اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ممتاز شخصیت اور خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اسلامی انقلاب کے رہبر و قائد کی حیثیت سے منتخب کیا۔ اسلام اور اسلامی علوم سے متعلق مکمل آگاہی، اسلامی قوانین اور دور حاضر کے مسائل سے بھرپور واقفیت اور شناخت، نیز شجاعت اور تدبر اور انتظامی صلاحیت جیسی خصوصیات سبب بنی کہ مجلس خبرگان کی اکثریت نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو قیادت کے لیے منتخب کیا۔ چودہ خرداد سن 1294 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید جعفر شاہ رودی کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر شاہ رود میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ مقدس شہر قم، مشہد اور نجف گئے۔ انہوں نے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، شیخ عبدالکریم حائری، آیت اللہ مرزا نائنی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے قصبے فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ سن 1324 ہجری شمسی میں وہ عراق سے واپس ایران لوٹ آئے اور دینی تعلیمات کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ 58 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے جسد خاکی کو قم المقدسہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ چار جون سن 1988 کو اردو کے ممتاز نقاد، محقق، ماہر تعلیم، مترجم اور افسانہ نگار مجنو گورکھپوری نے 84 برس کی عمر میں کراچی میں وفات پائی۔ مجنو گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ کراچی سے بطور استاد وابستہ رہے۔ انہوں نے ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران گورکھپور میں ایوان اشاعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور ایوان کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ 1966 میں وہ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے اور کراچی کو اپنی ادبی اور علمی سرگرمیوں کے مستقل مرکز کے طور پر چنا۔ مجنو گورکھپوری کا شمار اردو کے چند بڑے نقادوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تنقیدی کتب میں نقوش و افکار، نکات مجنو، تنقیدی حاشیے، تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی، غالب شخص اور شاعر، شعر و غزل اور غزل سرا کے نام سر فہرست ہیں۔ مجنو گورکھپوری ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے اور ان کے افسانوں کے مجموعے خواب و خیال، مجنو کے افسانے، سرنوشت، سوگوار شباب اور گردش کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے تھے۔ وہ انگریزی زبان و ادب پر بھی گہری نظر رکھتے تھے اور انہوں نے شیکسپیئر، ٹالسٹائے، بائرن اور برنارڈ شا اور جان ملٹن کی تحقیقات کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ مجنو گورکھپوری کو کراچی میں سخی حسن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور 4 جون سن 1989 کو چین کے دارالحکومت بیجنگ کے تیانان من اسکوائر پر چینی طلبہ کے قتل کا واقعہ رونما ہوا۔ اس دن ہزاروں چینی طلبہ نے تیانان من اسکوائر پر اجتماع کیا اور کھلی سیاسی فضا، کمیونسٹ پارٹی کی طاقت میں کمی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے انتباہ کے باوجود طلبہ کا مظاہرہ جاری رہا اور سر انجام چین کی پولیس اور فوج نے احتجاجی طلبہ کے مظاہرے کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں سینکڑوں طالب علم ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے۔
بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔